تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.
ہمارے ساتھ یہ اسلام بھائی موجود ہیں, اب ان سے بھی سوال لیتے, دیکھتے یہاں موجود اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا بد دعا کرنا جائز ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
آمین. دعا کی تو بات چلی, بد دعا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
بد دعا کے بارے میں یہ ہے, یہاں پر ایک میں چیز عرض کر دوں جو عام بعض اوقات بولنے کے اندر بول دی جاتی ہے. دعا تو کہا جاتا ہے کہ جو کسی اچھے کام کے لیے ہم کرتے ہیں, یعنی کسی کے بھلے کے لیے ہم کرتے تو وہ دعا ہے, اور کسی کے نقصان کے لیے کرتے تو وہ بد دعا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بد دعا کا لفظ ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جیسے ان کی بھی وہ دعائیں مذکور ہیں کہ جس میں دوسروں کے ضرر اور نقصان کی دعا کی گئی, لیکن اس کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرے گا. غزالی زمانہ رضی دورہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کلام فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعا کے ساتھ لفظ بد کا استعمال, یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے, بالکل انہوں نے اس کو ناجائز فرمایا. اور یہ سمجھ بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعائیں جو دشمنوں کے خلاف تھی, جو ان کو نقصان پہنچانے تکلیف دینے والوں کے خلاف تھی, مشرکوں کے خلاف تھی, تو ان کے لیے لفظ بد دعا نہیں استعمال کیا جائے گا. اسے دعائے ضرر کہیں گے,
ٹھیک ہے,
اسے دعائے نقصان کہیں گے,
ٹھیک ہے,
اسے یہ کہیں گے کہ ان کے خلاف دعا فرمائی,
ٹھیک ہے.
تو میں نے اس حوالے سے, حالانکہ یہ نقطہ جو ہے یہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, عربی کے اندر تو بد دعا کا لفظ ہے ہی نہیں, تو اس میں تو دعا علیہ, یعنی کسی کے خلاف دعا ہے تو دعا علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت الہمہ نے دعا کے بارے میں جہاں پر بھی کلام فرمایا, میں نے بالاستیاب جو ہے مقامات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے, اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا,
بد دعا یوز ہی نہیں کی.
یعنی بد دعا کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں فرمایا. ویسے بد دعا کا لفظ استعمال فرمایا, کسی کو بد دعا دی جائے یا نہ دی جائے یا کیا کیا جائے وہ تو ہے,
صحیح ہے,
لیکن آپ کے جو ادب کا مقام ہے,
کیا بات,
اب اس میں وہ قصدن تھا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم کو محفوظ رکھا, اس سے دونوں صورتوں کے اندر جو ہے آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ جو انبیاء نے ان پر دعائیں کی, یعنی ان کے خلاف دعائیں کی. تو بد دعا کرنا جو ہے, کسی کے خلاف دعا کرنا, اس میں کئی ایک قیودات ہیں. عمومی حکم تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے خلاف جو ہے وہ دعا نہ کی جائے, کسی کے ضرر کی دعا, نقصان کی دعا یہ نہ کی جائے. اور اگر یہ زیادتی پر مبنی ہوگی, یعنی اس کی طرف سے زیادتی ہے, تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ تو دعا کرنا جائز ہی نہیں ہوگا. باقی اگر کسی ظالم کے خلاف اس لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اس کے ظلم سے باز آنے کی توقع نہیں ہے,
ٹھیک
ہے, اور وہ اپنے ظلم سے باز آ بھی نہیں رہا, تو اب اس کی ہلاکت کی دعا کرنا یہ اصل میں اس کے ظلم کو مٹانے کی دعا کرنا ہے. لہذا ایسے ظالم کی اور اس طرح کے لوگوں کی ہلاکت کی دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اسی لیے میں نے کئی علماء کرام کی دعا میں سنا ہے وہ اسی طرح دعا کر رہے ہوتے کہ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو تباہی مچاتے ہیں, اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے, ورنہ کا ملیا میٹ کر دے. یہ دعا مانگنا جائز ہے,
ٹھیک ہے.
تو کسی کے خلاف دعا کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ جب وہ عند اللہ اس کی ایسی کیفیت ہے کہ اس کے خلاف دعا کرنا درست ہو جائے, ورنہ عمومی طور پر رشتے دار کے خلاف یا اپنے کسی دشمن کے خلاف ہی دعا کرنا اس کی بھی اجازت نہیں
نہیں ہے. وہ دشمن نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے, پیسے دبا لیے ہیں, بڑا ستاتا ہے, پھر بھی دعا نہیں کر سکتے.
اس میں وہی صورت میں نے عرض کی نا کہ اس میں دو صورتیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ اس کی تباہی ہی مقصود ہے, یعنی دل ٹھنڈا کرنا ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے, میرا دل ٹھنڈا ہو جائے, ایک تو یہ ہے نا, اس کی اجازت نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس پر بھی ظلم کیا, اس پر بھی ظلم کیا,
اس کی عادت ہی
کیا اور اس کی عادت ہے, اور یہ اس سے باز بھی نہیں آتا. اب اس کی ہلاکت کی دعا کرنا جائز ہوگا کہ اب یہ اس ظالم کی ہلاکت کی دعا کرنا, لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے.
اچھا, یہ کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے, خاص طور پہ یہ بڑی بوڑھیوں کو بھی دیکھا اور ماں باپ کو بھی دیکھا. بچہ نے کوئی نافرمانی کی, بچے نے کوئی شرارت کی, تجھے کیڑے پڑے ہیں, تو برباد ہو جائے, پھر بعد میں بچے کو جب کچھ ہو جاتا ہے تو سر پکڑ کے ہی رو رہے ہوتے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ کہ اگر اس طرح ماں باپ یا کسی کا تکیہ کلام ہے, اس سے بھی کیا بد دعا لگ جاتی ہے؟ اور ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جن کا تکیہ کلام ہوتا ہے؟
اس طرح کی دعاؤں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ جو والدین کی دعا ہوتی ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے.
اچھا,
اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت مرتبہ بچا بھی لیتا ہے. اس پر بھی اعلیٰ نے تفصیل سے کلام کیا کہ بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ والدین کی ایسی دعائیں اولاد کے حق میں قبول نہیں فرماتا, کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو حقیقت میں ان کے دل سے نہیں نکل رہی. یعنی اس وقت ان کی کیفیت یہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ واقعی اسی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ اس مصیبت میں پڑیں گے تو سب سے زیادہ دکھ بھی انہیں کو ہوگا. تو اس لیے یہ وہ دعا نہیں ہے کہ جو والدین کی اولاد کے خلاف قبول کی جاتی ہے. لیکن بعض اوقات اوقات قبولیت ہوتے ہیں.
اللہ اللہ,
قبولیت کا وقت ہے, دعا کر دی, اب اس کی ہلاکت کی دعا کر دی کہ یہ مر ہی جائے, یہ تباہ ہو جائے, اس کی جو نا وہ ہڈی مسلی ٹوٹ جائے, اور وہ قبولیت کا وقت ہے, اب اس کی ہڈی مسلی ٹوٹ گئی اب. تو اس لیے بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو ایسی مقام پہ دعا سے اجتناب کرنا لازم ہے, یعنی اس طرح کی بد دعا ہرگز ہرگز نہ کی جائے.
یہ عادتوں میں نہیں ہونا چاہیے, عادت اچھی چیزوں کی ہو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو مفتی صاحب نے فرمایا. دوسرا سوال یہاں جو اسلام میں موجود ہوں ان سے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی پر لعنت بھیجنا جائز ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
آپ کا جواب لیتے ہیں لیکن پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں.
میرا نام سہیل احمد اتاری ہے, میں کیلیفورنیا یو ایس اے سے مدنی نامات اور مدنی قافلہ کورس کرنے کے لیے حاضر ہوا.
ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام میں امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور مدنی قافلہ اور مدنی نامات کورس کرنے, دیکھیں اتنا دور سے یہاں پر آئے ہیں. مدنی چل کے ناظرین کو ان سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں دنیا بھر سے اسلام بھائی سنتوں کی خدمت کے لیے تربیت لینے آ رہے ہیں اور تربیت لے کر ساری دنیا میں جا کر سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر, اور خاص طور پہ یہ مدنی قافلہ اور مدنی نامات کورس کرنے کی ضرور نیت کریں, اس کے ذریعے آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سنتوں کی خدمت اچھے انداز سے کی جائے. جی مفتی صاحب, لعنت کرتے ہیں کچھ لوگ,
لعنت کرنا بھی جائز نہیں ہے. لعنت کا معاملہ تو بد دعا سے بھی زیادہ سخت ہے, اس کے اندر تو بہت ساری صورتیں ہیں جس میں اجازت بھی ہے, لیکن لعنت کرنے کی اجازت بہت ہی شاد و نادر صورت میں ہے. اس میں دو صورتیں سمجھ لے کہ شاید لعنت کے جواز کی بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کا کفر پر خاتمہ یقینی طور پر دلیل شرعی سے معلوم ہے, جیسے ابو جہل ہے, فرعون ہے, نمرود ہے, ان کے اوپر لعنت کرنا کہ ابو جہل پہ لعنت, فرعون, نمرود پہ لعنت, یہ جائز.
ٹھیک ہے.
دوسرے نمبر پہ کسی وصف سے متصف کر کے لعنت کرنا, جیسے سود خوروں پر لعنت, یہ حدیث مبارک کے اندر,
جھوٹوں
پر لعنت قرآن پاک کے اندر, ظالموں پہ لعنت قرآن پاک کے اندر ہے, تو اس اعتبار سے لعنت اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ بھی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی کو ترغیب ہے کہ یوں کہو,
بار بار کہتے رہو,
کہ تم کہتے رہو, ایسا نہیں ہے. اب اس کے علاوہ کسی فرد معین پر لعنت کرنا, تو اب خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, اس کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی. یعنی ہمارے سامنے ایک آدمی کافر بھی ہے, اس پر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تجھ پر لعنت, کہ یہ اس کو رحمت الہی سے مزید دور کرنے کی گویا دعا کی جا رہی ہے, جبکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی مسلمان, خواہ وہ ظالم ہے, فاسق ہے, اس کے اعمال کیسے بھی ہیں, اس فرد معین کے اوپر لعنت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس پر حدیث مبارک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ لیس المؤمن باللعان, کہ مسلمان جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ مسلمان کا وصف بیان کر دیا اور لعنت کرنے کو مطلقاً جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا. اس لیے لعنت کرنا جو ہے وہ سوائے ان دو صورتوں کو جو میں نے عرض کی ہیں, یا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی شاد و نادر صورت نکل ہے, اس کے علاوہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں.
ایک تو آپ نے فرمایا کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, کچھ اشارے کیے جاتے ہیں لعنت کے, زبان سے نہیں کہا جاتا لیکن کچھ اشارے مخصوص ہو گئے لعنت کے, تو وہ بھی نہیں کر سکتے.
یہ تقریباً یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا, یہ اسی معنی کے اندر ہی آ جاتے ہیں. اصل میں جیسے وہ ہے نا کہ القلم احد اللسانین, کہ قلم جو ہے وہ دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے, اسی طرح اشارہ بھی اسی کے قائم مقام ہوتا ہے. بہت سارے مقامات پر اشارہ ہی اس کے قائم مقام ہوتا ہے. تو اب یہ اشارے کے ساتھ لعنت کرنا بھی تقریباً اسی میں آ جاتا ہے کہ اصل میں اس کو جس کی طرف وہ کیا جائے گا وہ بھی اس کو لعنت ہی سمجھے گا, کرنے والا بھی اسی طور پہ کر رہا ہوتا ہے, دیکھنے والا بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے, تو یہ لعنت کرنا بھی ممنوع ہی ہے.
اچھا, پرٹیکولر آدمی کو لعنت تو نہیں کی, اب کسی نے کوئی بات کہی تو کہا دیکھو جھوٹ مت بولنا, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. اچھا, یوں بھی کہتے ہیں بعض اوقات کسی نے کوئی جملہ کہا تو اب اس کو یہ ایزیوم کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے جھوٹ بول رہا, تو ڈائریکٹ کہہ دیا جھوٹوں پر خدا کی لعنت, تو یہ کہنا بھی بار بار اس طرح کہنا.
پہلی صورت تو مختلف ہے کہ جس میں یہ ہے نا کہ کوئی جھوٹ بولنے کا جسے اندیشہ ہے, اس کو کہنا کہ جھوٹ نہ بولنا, جھوٹوں پہ خدا کی لعنت, یہ تو ایک صحیح بات, اس کو سمجھانے والی بات. دوسرا یہ ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کہہ کے مقصود اسی پر لعنت کرنا ہے, تو اب یہ اس کی نیت کے اوپر اس کا مدار آ جائے گا. جب اپنی نیت میں یہ اسی پر لعنت کر رہا ہے تو یہ اسی پر لعنت کرنا شمار کیا جائے گا.
دوسرے لفظوں میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آئے کہ لعنت کی عادت ہونی نہیں چاہیے اور لعنت کو ایسا استعمال کرنے کی حاجت نہیں.
جو حدیث مبارک میں نے عرض کی نا, یہ اسی مفہوم کے اندر ہے کہ لعنت کرنا مسلمان کی عادت نہیں ہوتی, مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کرنا مسلمان کی عادت میں نہیں. بعض اوقات تو جو ہے وہ یعنی انسانوں کی جگہ تو جانوروں پر بھی لعنت, تو اشیاء کے اوپر بھی لعنت,
ملک پر لعنت, موسم پر لعنت, ایسی
اس طرح کی چیزوں پہ لعنت, تو یہ ساری کی ساری ناجائز کے زمرے میں آئیں گی, اس کی اجازت نہیں.
انشاءاللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی شہزاد بات کر رہا ہوں. مجھے ایک میسج آیا تھا جس کو میں پڑھ کر سناتا ہوں, تو اس میں باقاعدہ ایک ہیڈ لائن دی ہوئی ہے جس میں شرک اور قرآن یہ لفظ لکھا ہے. اس کے بعد شرک نمبر 1 کا حوالہ دیا ہے کہ بھر دو جولی میری یا محمد, یہ ایک نعت شریف ہے. اس کے نیچے قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے تمہارے نفس اور نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. پھر شرک نمبر 2 بتایا ہے شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. تو قرآن کے پھر حوالہ دیا ہے کہ اے لوگوں تم صرف اللہ کے در کے فقیر ہو. پھر اس کے آیت نمبر وغیرہ دیے قرآن. پھر تیسرا شرک لائن دی ہے انہوں نے, جو مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ, یعنی یہ شرک بتا رہے ہیں اس لائن کو. اور قرآن کا حوالہ دیا ہے جو مانگو صرف مجھ سے ہی مانگو, صرف میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں, سورہ مومن آیت نمبر کچھ دی ہوئی ہے. تو یہ بڑا کنفیوژن پیدا کر رہا ہے یہ میسیجز, اور مارکیٹ میں اور بھی بہت چلوں.
شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ہم جو کوسچن ہے وہ آپ کا ہم تک پہنچ گیا کہ مفتی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا, جیسے نعتوں میں بھی ہوتا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں, یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی, تو اس طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کیا فرماتے ہیں؟
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو قیامت کے دن بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ تمام کے تمام لوگ جب حساب شروع نہیں ہوگا, پسینے سے برا حال ہوگا اور قیامت کی شدید ترین گرمی ہوگی, تو اس میں جو ہے وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کریں گیا. اب وہاں ان کو کوئی یہ مشورہ نہیں دے گا کہ چلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, وہ سارے کہیں گے یا یوں کرتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتے ہیں, ہم سب کے باپ ہیں تو باپ کو اولاد کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے, تو ان سے جا کے عرض کرتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے, وہ فرمائیں گے کہ آج نفسی مجھے اپنی جان کی ہے, تم جو ہے کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمائیں گے کہ آج جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی بارگاہ میں چلے. پھر ساری مخلوق جمع ہو کر, مسلمان کافر منکر مومن, یہ سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہاں آ کے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے, ہم بڑی آزمائش میں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے حمد الہام فرمائے گا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بتائی ہوگی. تو اس حمد کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک, اپنا سر اقدس اٹھائیے اور آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی, آپ دعا کیجئے آپ کی قبول کیجئے, آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, آپ کہیے آپ کی بات مانی جائے گی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے جائے وہ عرض کریں گے, تو اس کے بعد پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ جو ہے نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی, یہاں ساری مخلوق بما جملہ انبیاء کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی سوالی ہوگی اور اس کے بعد ہی آگے معاملہ چلے گا, ورنہ سارے وہیں کھڑے ہوں گے.
یہ ساری بخاری شریف میں,
یہ بخاری شریف کے اندر حدیث
ہو سکتا ہے. یہ کوسچن آئے کسی کے ذہن میں کہ ٹھیک ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جو ہے یہ بڑا مقام قیامت کے دن عطا کیا جائے گا, لیکن آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کرنا اور اس طرح کہنا کیسا؟
دیکھیں اب یہاں پر عرض یہ ہے جو اس کا ہیڈنگ بنا کر پیش کیا نا وہ تو شرک بنا کے پیش کی. اب شرک ایسی چیز نہیں ہے کہ قیامت کو حلال ہو جائے گا دنیا میں حرام ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اگر یہ نہیں شرک ہے تو اس کا مطلب کسی کو خدا ماننا ہوا نا, تبھی شرک ہوتا ہے کہ خدا مانا جائے. تو یہ تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ماننا جائز ہو جائے گا اس لیے اس وقت سارے چلے جائیں گے دنیا کے اندر جائز نہیں. تو جس ہیڈنگ کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے تو دنیا اور آخرت کسی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. کوئی آدمی عالم اروا کے اندر بھی اگر کسی کو خدا مانتا ہے اللہ کے علاوہ وہ بھی مشرک ہے, دنیا میں مانے تو بھی مشرک, آخرت میں مانے تو بھی مشرک ہوگا. تو یہ اس کی بیس ہی جو ہے نا وہ غلط ہے. اب اس سے ہٹ کر کہ ہاں اس کے جواز کی دلیل ہے یا نہیں, تو اس کے جواز کی دلیل جو ہے وہ موجود ہے. پوری امت کا ایک تعامل آج تک چلا آ رہا ہے, بڑے بڑے اکابر جو ہے وہ اولیاء کرام, بڑے اکابر آئمہ دین سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض معروض کرنا مذکور ہے. اب اس کی ایک عام سی آپ کو مثال, یعنی جو بالکل عام فہم ہے وہ سمجھ آئے گی. دیکھیں کتاب الحج, ہر جو فقہ والے ہیں, فقہ حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, جو مسلمانوں کے درمیان رائج جو مسالک ہیں, ان سب کے اندر حج کے باب کے اندر یہ باب موجود ہوتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری.
سبحان اللہ,
سبحان اللہ. اس حاضری کے وقت کیا کیا کہنا ہے یہ ہر ایک نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, گویا وہ امام شافعی کا مذہب بھی ہے, امام اعظم کا بھی ہے, امام مالک کا بھی ہے, امام احمد کا بھی. ان سب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کہا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بار بار سلام عرض کیا جائے, اور اس کے ساتھ یہ کہا جائے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں, میں آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں. تو گویا جب جملہ فقہاء کرام اس کو بیان فرما رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا جائے, ندا کی جائے, آپ سے شفاعت طلب کی جائے, آپ سے مانگی جائے. اور پھر یہ جو آیت مبارکہ عرض کی تھی ولو انہم اغلموا انفسہم جاؤ کا, اس کے تحت مفسرین نے یہ واقعات بیان کیے ہیں کہ کئی افراد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کسی نے شفاعت کا سوال کیا, کسی نے مغفرت کا سوال کیا, کوئی بھوکا تھا اس نے کھانے کا سوال کیا, اور سب کو وہ چیزیں عطا بھی کی,
اور صحابہ کرام,
صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں. تو یہ اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کسی چیز کا طلب کرنا ہے, اس پر تو قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ پورا ٹاپک ہے.
جی,
سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت اپنے وزیر سے جو ہے وہ تخت بلقیس منگوانے کا فرمایا, تو وہ ایک ماں فوق الفطرت, ایک ماں فوق العادت انداز میں جو ہے نا وہ پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت آ موجود تھا. تو اس لیے یہ بات جو ہے کہ اس کو بالکل ہی کفر و شرک میں ڈال دینا یہ غلط ہے. ایک اور بات جو اسی جو ہے وہ سوال کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اے محبوب تم یہ فرما دو کہ میں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا. کوثر کا ایک معنی خیر کثیر ہے, ایک اس کا معنی حوض کوثر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے نفع کے مالک نہیں ہیں اور حوض کوثر آپ کی ملکیت میں ہے تو یہ حوض کوثر کا پانی کیا نفع نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ او تی تو شفاع, مجھے شفاعت عطا کی گئی, کیا شفاعت نفع نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت کی چابیاں عطا کی گئی, کیا جنت کی چابیاں جو ہے وہ کیا نفع نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے روئے زمین کے خزانے کی چابیاں عطا کی گئیں, کیا روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں یہ نفع نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمان اور قرآن دیا, کیا یہ نفع نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی صحابی بنا جنتی ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ربیعہ نے جنت میں سرکار کا پڑوس مانگا, سرکار نے عطا فرما دیا, کیا یہ نفع نہیں؟ عشرہ مبشرہ کو سرکار نے جنت کی بشارتیں دی, کیا یہ ان کا جنتی ہونا نفع نہیں؟ امت کو جو پورے کا پورا دین عطا فرمایا, کیا یہ نفع نہیں ہے؟ تو یہ کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, یہ یا تو پھر ان تمام چیزوں کا معاذ اللہ انکار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے, اور اگر ان تمام چیزوں کا اقرار ہے تو یہ کہنا پڑے گا.
وہ بھی آیت کا ترجمہ ہے جو فرقاز اسلم قرآن پاک میں,
دیکھیں وہ جو ہے اب اس کا کیا مطلب ہے,
اس کا محل,
اس کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں, نہ تمہیں نقصان.
اور یہی ہمارا عقیدہ ہے,
یہ ایک بالکل واضح سی چیز ہے. حقیقی نفع نقصان یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب تم یہ کہو اللہم مالک الملک تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا, اے محبوب تم یہ کہو اے اللہ ملک عطا کرنے والے تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے.
کیا بات,
اب جس کو اللہ تعالیٰ ملک دے دیتا ہے وہ نفع نقصان کا مالک بنتا ہے, بن جاتا ہے. تو جس سے تو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا. حضرت صاحب بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی جان کا مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھے.
سبحان اللہ.
اسی طرح آیت مبارکہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اس کے متعدد ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. تو نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. تو یہ نفع نقصان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کائنات میں کوئی شخص ایک ذرے کا مالک نہیں, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا, اندھوں کو بینا کرتے تھے, کوڑیوں کو شفا یاب کرتے تھے, بیماروں کو تندرست کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے, پرندے کے اندر پھونک مار کے اس کے اندر جان پیدا کر دیتے تھے, یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا کہ وہاں پر ان کو جو ہے ان کے وزیر نے ایک تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں لا کر دے دیا, یہ نفع پہنچانا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے اور کتنے واقعات جو ہے وہ بیان کیے. نقصان پہنچانا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ روئے زمین پہ کوئی کافر نہ چھوڑنا. سیلاب آیا, سارے مر گئے. نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ٹھیک. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے خلاف جو ہے وہ دعا فرمائی, رب نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, کہ اے اللہ ان کے مال جو ہے وہ بگاڑ دے, ان کے دلوں کو جو ہے نا وہ روپ ڈال دے, اور ان کو عذاب علیم کا جو ہے وہ دکھا دے. فرعون غرق ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. کیا یہ نقصان پہنچایا
صاحب؟ آپ کے پاس دلائل کے انبار ہیں, اور واقعی یہ کوسچن ایسا ہے کہ جس پر کئی سلسلے کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. یقیناً بات بہت واضح کلیئر ہو گئی ہوگی, اور بڑا ڈیفرنشیٹ کر دیا شرک کیا ہے, کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہم نے سنا کہ تمام انبیاء جن کے بارے میں ہمارا یقیدہ ہے, یا جو اللہ کے نیک بندے میں عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں, اور بڑا کلیئر کر دیا کانسیپٹ کو. امید ہے کہ اب کسی کے ذہن میں کوئی بھام نہیں رہا ہوگا. پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں, یقیناً یہ بھی ہمارے ٹاپک سے متعلق ہی سوال تھا. اب مطلب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے پاس ہے, اور بڑا کراس کوسچن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر لکھ دی ہے اور ہوگا وہی جو مقدر میں ہے, تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
جب اللہ تعالیٰ نے بندے کی تقدیر لکھ دی ہے تو کمانے کا کیا فائدہ ہے, کام پہ جانے کا کیا فائدہ ہے, محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے, کسان کو ہل چلانے کا کیا فائدہ ہے, نوکری کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جیسے ان تمام چیزوں کے فائدے ہیں تقدیر لکھنے کے باوجود, اس لیے کہ یہ اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم الاسباب بنا, یہ اسباب کی دنیا ہے. تو اسباب ظاہری بھی ہوتے ہیں, باطنی بھی ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے, یہ کمانا, محنت کرنا, یہ ساری چیزیں یہ اسباب ظاہریہ کے اندر آتی ہیں. دعا کرنا یہ اسباب باطنیہ کے اندر آتا ہے, اور دعا کرنا یہ خود تقدیر ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کا یہ ہو جائے گا, نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا. تو لہذا دعا کرنے سے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہی اس کا سامنے آتا ہے. بلکہ حدیث مبارک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں رد کرتی مگر دعا, یعنی تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا ہے. تو تقدیر کی وہ قسم کے جو قابل تغیر ہے, جو تبدیل ہو سکتی ہے, جسے تقدیر معلق کہا جاتا ہے, اور قابر اولیاء کرام کے حوالے سے جو ہے وہ تقدیر مبرم شبی معلق جس کو کہا جاتا ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دعا کے ساتھ بدل جاتی ہیں. تو دعا کرنا یہ خود تقدیر میں سے ہے. یہ اسی طرح کا یہ وہ جواب ہو گیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک میں جانے لگے, وہاں تعاون تھا, تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور تعاون ہے وہاں پر نہ جائیں, اور حدیث مبارک میں بھی منع کیا گیا کہ جہاں پر تعاون ہو وہاں پر نہ جاؤ, نہ وہاں سے جاؤ نہ وہاں جاؤ. تو آپ وہاں سے مڑ گئے, نہیں گئے. تو کسی نے کہا کہ حضور, کے اللہ کی تقدیر سے پھر آپ کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں.
آئے آئے آئے, سبحان اللہ.
کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہی ہے. حکم شرع ہے کہ جہاں تعاون ہے وہاں پر نہ جاؤ, نہیں جا.
ماشاءاللہ بہت کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا, ایک اور کوسچن ذہن میں آتا ہے, کئی لوگ اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں, کہ ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ احادیث کے ذریعے میں بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنا, اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد فرماتے ہیں, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو, تو پھر غیر خدا سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟
دیکھیں یہ اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ایک واضح سی حدیث عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے کہ مدینہ مرورہ میں ایک مرتبہ قحط تھا اور بارش نہیں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے مال ہلاک ہو گئے, ہمارے اہل و عیال جو ہے وہ بھوک سے مرنے لگے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے, اور سرکار ممبر سے ابھی نیچے تشریف نہیں لے کے بارش شروع ہو گئی. سات دن تک بارش ہوتی رہی تھی. اگلے جمعے جو ہے وہی صحابی یا دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو ہے بارش کی کثرت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے, دعا فرمائے کہ بارش ختم ہو جائے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے اشارہ فرمایا, انگلی سے اشارہ فرمایا, تو مدینہ منورہ کے اوپر بارش بند ہو گئی اور ارد گرد جو ہے وہ برستی رہی. اب یہاں پر دعا, اللہ تعالیٰ نے بندے سے فرمایا دعا مانگ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ دعا کے لیے تم جو ہے کسی اور کے پاس جاؤ. جس صحابی نے سرکار سے عرض کیا آپ اللہ سے دعا کریں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں بھی تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس عرض کو قبول کیا اور خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. ایک دوسرے نمبر پہ, جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے, اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی کیوں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, تو وہاں پر بھی یہی سوال قائم ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ویسے ہی سنتا ہے اور کسی کے درمیان میں حاجت ہی نہیں ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، لیکن فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پھر سرکار ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع فرمائی ہیں، جن کی ترغیب دی ہے، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، صحابہ کرام کے درمیان ایک رائج صورت تھی. اب ان تمام چیزوں کو بالکل ایک سائڈ میں کر کے بالکل اپنے انداز کے اندر نئے مسائل شروع کر دینا، یہ قسم کی جہالت ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے.
امید ہے کہ بہت سارے مسکنسیپشنز کلیئر ہوئے ہوں گے، واقعی ٹاپک اتنا انٹرسٹڈ ہے، سوالات آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں مزمل تاری عرض کر رہا ہوں ملتان سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اجتماعات میں یا نماز میں امام صاحب کے ساتھ جب دعا مانگتے ہیں تو عموماً جو مبلغ ہوتے ہیں یا امام صاحب ہوتے ہیں بلند آواز سے دعا جب کرواتے ہیں تو کیا اس دوران ہم اپنی دعا بھی مانگ سکتے ہیں یا صرف دعا جو کروائی جا رہی ہے اسی پہ آمین کہتے رہیں؟ کیونکہ بہت سی خواہشات اپنے دل میں بھی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ اب اگر بلند آواز سے مانگے تو کیا ہم اپنی دعا بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہیں؟ یہ سوال ہے.
انشاءاللہ
مفتی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنی تھی. میں ضلع بہاولپور احمد پور شرکے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دعا مانگنے کے آداب میں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ یہ بزرگان دین یا مرشد پاک کا یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے، اس معاملے میں ہماری آپ رہنمائی فرما دیں. آیا کہ یہ بابرکت طریقہ ہے یا شرعی طور پر یہ جائز ہے؟ تو مفتی صاحب کے خدمت میں یہ گزارش تھی. جزاکم اللہ خیرا.
انشاءاللہ مزید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور عرض ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا دعا کے دوران اور اولیاء کے مزارات پر حاضر ہو کر ان سے التجا کرنا دعا میں، اس کے بارے میں شرعی حکم ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کا. مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا. مبلغ صاحب دعا مانگ رہے، امام صاحب مانگ رہے، لیکن مجھے تو کچھ اور بھی مانگنا ہے. اب انہی کے ساتھ شریک رہوں گا تو اپنی رہ جائیں گی، تو کیا کریں پھر؟
افضل طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ اس دعا کے اندر پوری شرکت کر کے پھر اپنی دعا مانگے، کیونکہ اس دعا کے دوران اپنی دعا شروع کرے گا توجہ بڑھتی رہے گی، دل تھوڑا سا ادھر چلا جائے گا، کچھ ادھر چلا جائے گا. اور دعا کے لیے افضل طریقہ وہی بیان کیا گیا کہ جس میں پوری توجہ کے ساتھ آدمی دعا مانگ سکے، اس لیے ڈسٹربینس کی کوئی صورت نہ ہو تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے. لیکن اگر کوئی یوں کر ہی لیتا ہے کہ ادھر امام کی دعا ہے، اب اس کے بعد اگر اس کی عام دعائیں شروع ہوئی تو یہ اپنی دعا مانگتا ہے، تو اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا تھا دعا سے اول آخر درود شریف پڑھنے کے اوپر، اس کے اوپر ہمارا کلام ہو چکا ہے.
وسیلے کا
اور وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا، جو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا بہت بہتر اور دعا کے آداب میں سے ہے. احادیث مبارکہ کے اندر اور علماء کرام نے بڑی کثرت کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ کے ذریعے ہی قبول ہوئی تھی. 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اور آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. پھر جب آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ کے ذریعے دعا مانگی تب آپ کی دعا قبول ہوئی. اور اس کے بارے میں یہ روایت ہے، یہ تفسیر کی کتابوں میں قبولیت توبہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پر بھی تذکرہ وہاں پر یہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ابن عساکر وغیرہ کتابوں میں موجود ہے. تو جیسے اب اور اسی طرح کی ایک روایت ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً ہے کہ آپ سے جو ہے وہ حاکم وقت نے سوال کیا تھا کہ میں دعا جو ہے وہ کیسے مانگوں، تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ جس طرح تیرے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی تھی تو بھی اسی طریقے سے دعا مانگ، یعنی ان کی دعا سرکار کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں. تو یہ وسیلے سے دعا کرنا یوں ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک ہے.
مزارات پہ جا کر جو ہے وہ دعا مانگنا، اس میں دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے، یہ کہنا کہ آپ ہمیں عطا کر دیجئے اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے. اس میں اصل وہ عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، کسی اور کی طرف یہ نسبت کہ وہ دے دیتا ہے یہ نسبت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام ہو. جیسے مثال کے طور پہ آدمی کو موت، تو اب محیی اور ممیت یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ممیت موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ہی فرمایا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. تو اب فوت کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور فوت کرنے کی نسبت جو ہے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ہے. اسی طرح اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. تو اب یہاں پر ہے کہ یہب وہ عطا فرماتا ہے، اور یہی بات حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونی تھی، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اے مریم میں تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. اب یہاں پر لی آہابا، عربی جاننے والا ہر کوئی سمجھتا ہے وہ غائب کا سیگا ہے، یہ متکلم کا سیگا ہے. تو وہاں پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. بیٹا عطا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میں تمہیں یہ بیٹا عطا کروں. تو یہ نسبت جو ہے یہ نسبت مجازی ہوتی ہے، حقیقی نسبت ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، مجازی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف ہوتی ہے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ مزارات کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. یہ ولی سے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ہمیں عطا کر دیں تو یہ ان کی طرف ایک مجازی نسبت ہوتی ہے. اثر یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے. تو وہاں عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، درمیان میں یہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں، جیسے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ تھے، جیسے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وسیلہ ہیں، جیسے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی کائنات کا جو نظام عالم ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے، فرشتے تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یدبر الامر، کہ کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو تدبیر امور فرشتے، تدبیر امور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے. تو فرشتوں کی طرف نسبت جو ہے وہ اضافی ہے، وہ مجازی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے. تو جیسے فرشتوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے اور محبوبوں کی طرف یہ نسبت ہو سکتی ہے، اسی طرح مزارات اولیاء
ماشاءاللہ. بڑا اہم کوسچن تھا اور بڑے پیارے انداز میں آیات قرآنی کے ذریعے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کئی لوگوں کے ذہنوں میں، اگر کنفیوژن ہوگی تو وہ دور ہوئی ہوگی. آخری دو کالز لے لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد مشرف بول رہا ہوں بہاولپور سے. یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا مانگنا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے.
دوسرا دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ندیم احمد عطاری فتح پور کمال. حضور میرا سوال یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟
نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دعا ہے، اور دعا کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں ہے جسے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی خاص وقت جو ہو سکتا ہے منع کا وہی ہو سکتا ہے کہ آدمی باتھ روم میں ہے یا نماز کے اندر ہے، ورنہ دعا مانگنا جو ہے وہ عبادت ہے کہ جس کی تکثیر کثرت جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، کہ جب تم فارغ ہو تو دعا میں مشغول ہو جاؤ. یعنی اس کا تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں کوشش کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھو. تو اب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں مشغول ہو جاؤ. نماز جنازہ نماز ہے، جب نماز سے فارغ ہو تو دعا کے اندر مشغول ہو جا. تو لہذا اس وقت جو دعا مانگتا ہے وہ قرآن پاک کی اسی آیت کے عموم کے اندر جو دعا مانگ رہا ہے اسی کے تحت آ جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. تو نماز پڑھ چکو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، واضح حدیث مبارک موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو عمومی طور پر روایات دعا کی موجود ہیں کہ دعا کے بارے میں ہمیں سمجھ ہی آتا ہے کہ دعا کے اندر کثرت ہی مقصود ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی اگر التزام کے ساتھ کسی بھی وقت دعا مانگنا شروع کر دے، اگر کوئی آدمی روزانہ عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء دعا مانگنے میں مشغول ہو جائے اور اپنا ورد وظیفہ بنا لے تو کیا منع ہے اس کے لیے؟ منع نہیں ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. عبادت کا مغز وہ حاصل کر رہے اور اصل عبادت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. تو جنازے کے بعد کی دعا یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتی ہے.
ماشاءاللہ. اسی طرح ندیم احمد بھائی تھے اور ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں؟
ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے. اس میں دو چیزیں میں عرض کروں گا. ایک تو وہی جو عرض کیا کہ بہت ساری دعائیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق اوراد و وظائف کے قبیل سے ہے، جیسے واش روم جانے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا, تو وہاں پر کوئی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے اندر نہیں جاتا. تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہاتھ اٹھائے بغیر کی جا سکتی. اور اس کے علاوہ جو عام دعائیں ہیں کہ جو ہم جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے, اس کے آداب میں سے ہے ہاتھ اٹھائے جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. ابو داؤد شریف, ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر اس پر حدیثیں موجود ہیں, بلکہ علماء کرام نے تقریباً 40 سے زیادہ وہ احادیث مبارکہ نقل کی ہیں کہ جس میں یا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا فرمایا اور یا دعا میں ہاتھ اٹھائے. تو جو سنت ہے, جو ادب ہے, وہ یہی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے. لیکن اگر کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کے مانگتا تو بہرحال ایک ادب کا ترک ہے, کوئی اس کے اوپر حرج نہیں.
آخری سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص خاموش زبان ہے اور دعا مانگ رہا ہے, ایک بعض بزرگوں کو بھی دیکھا گیا, علماء کو بھی دیکھا گیا, اب ان کے ساتھ کوئی دعا میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ آ کر ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ, اب پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں, تو اس طرح بھی دعا ہو سکتی ہے؟
دعا کی یہ صورت تو جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہے کہ جسے اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کا مقصود ہوتا ہے خلوت میں, تنہائی میں تنے تنہا دعا مانگنا.
سبحان اللہ.
اس وقت کسی دوسرے کا اس کے ساتھ شریک ہونا نا بعض اوقات اس کی توجہ میں بالکل, خلل کا باعث ایسا بنتا ہے.
بالکل.
اس لیے دوسرا ایک عبادت میں مشغول ہے تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس کی عبادت کے اندر خلل آئے, اس کے خشوع و خضوع میں اور اس کی توجہ کے میں خلل آئے. اور اگر یہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اب یہ دعا کے اندر اس اعتبار سے شریک ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یا اللہ جو یہ مانگ رہے مجھے بھی عطا فرما, یعنی جو ان کے مانگنے کے اندر میرے لائق ہے وہ مجھے بھی عطا فرما دے. تو بہرحال اس اعتبار سے
اسی طرح کسی نے کہا دعا کریں اور تین چار لوگ بیٹھے ہیں, اب دعا کرنے والے کو جس نے کہا اس نے ہاتھ اٹھایا اور وہ بس خاموشی سے یا اتنی آواز ہوگی اپنے کانوں پہ سن رہے, باقیوں کو آواز نہیں آ رہی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوری کر لی اور سب نے پوری کر لی, تو یہ ٹھیک ہے, انداز
ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. لیکن دعا مانگنے میں شرم والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آواز جو ہے وہ اتنی نہ ہوگی دوسرے نہ سن سکے. عام طور پہ جو ہے نا اس میں یہ کوئی شرم والا فیکٹر ہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ وہ بلند آواز سے مانگے. لیکن یہ جو مقام ہے نا اس پر یہ وہ حیا ہے کہ جو شرن سخت ممنوع ہے. اس لیے اعلی حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک جگہ فرمایا کہ دعا کے درمیان کوئی دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا یا رونے جیسی وہ صورت بنا رہا تھا, اب اس کو پتا چلا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے تو اس نے جلدی سے اپنے کو صحیح کر لیا.
اللہ.
اب ایک تو یہ یوں صحیح کرنا ہے کہ اپنے عمل کا اظہار نہیں کرنا,
پتا نہ چلے,
اور ایک یہ ہے کہ جو یہ کر رہا تھا نا یہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ وہ حیا ہے کہ جو تکبر کی طرف مشیر ہے, اور تکبر بھی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے. تو یہ اس والی وعید کے اندر آ جائے گا, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے اندر اس کو تکبر ہو رہا ہے.
یعنی اس میں گرگڑاتے ہوئے روتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے,
لوگ کیا کہیں گے, لوگ مجھے دیکھنے کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ سوچا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی بھی تو زمین کے اوپر رکھ کے بیٹھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. دعا مانگنا جو ہے پیشانی زمین پہ رکھنا اس سے بڑا عاجزی کا مقام ہے, وہ اقصا غایت الخضوع والی وہ کیفیت ہے. اسی طرح دعا مانگنے کے اندر بھی اس طرح کی شرم کا احساس نہیں ہونا چاہیے.
الحمدللہ آج دعا کے موضوع پر بہت زیادہ مدنی پھول حاصل کیے. واقعی جی تو نہیں چاہ رہا کہ اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں سنتوں اور آداب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں ہم اسلام پہ موجود ہیں, مدنی چل کے ناظرین ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو دکھ درد ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم سب کی تمام پریشانیوں کو, دکھ درد کو دور فرمائے, اور مالک کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے, اور خشوع و خضوع کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ, اور جو حقوق لوگوں کے ادا کر رہے ہیں وہ ادا کر کے, جو بھی آداب آج ہم نے سنے ان تمام آداب پر عمل کر کے دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور بالخصوص جو مبارک مقام بتائے گئے سبحان اللہ کعبے کے سامنے, سبحان اللہ عرفات کے دن, مزدلفہ, منا, صفا اور مروہ, مستجاب اور مستجار, اور پھر خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ, مواجہ شریف, اللہ تعالیٰ ان تمام مقدس مقامات کی ہمیں باادب حاضری عطا فرمائے, اور وہاں جا کر گر گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.